السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
حزب مخالف کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کے پاک چین اقتصادی راہداری پر تحفظات منصوبے پر سیاست نہ کی جائے، وفاقی وزیر کا مشورہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مانسہرا کے دور افتادہ پہاڑی علاقے میں پہاڑی تودا کرنے سے 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
رواں سال کے دوران 50,000 سے زائد افغان پناہ گزین وطن واپس جا چکے ہیں، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
I am tired of the stranglehold that women have had on the job of presidential spouse.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے سابق صدر اپنی اہلیہ امریکی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے لیے ہفتے کی رات آئیوا میں اپنی صدارتی انتخابی مہم کو تقویت دینے کے لیے بات کر رہے تھے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے معاہدے کے بارے میں اپوزیشن جماعتیں اب بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. حال ہی میں 2 مذہبی سیاسی پارٹیوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ کل جماعتی کانفرنس میں اتفاق رائے سے طے کردہ راہداری کو تبدیل نہ کیا جائے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کے اقتصادی راہداری منصوبے پر ایک بار پھر حزب مخالف کے رہنماؤں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے کہ جس سے یہ منصوبہ کسی تنازع کا شکار ہو جائے. 46 ارب ڈالر کے اس منصوبے کے تحت چین کے شہر کاشغر سے پاکستان کے ساحلی شہر گوادر تک مواصلات، صنعتوں اور بنیادی ڈھانچے کا جال بچھایا جانا ہے. لیکن بعض قوم پرست جماعتوں کے علاوہ بعض سیاسی و مذہبی جماعتوں کا موقف ہے کہ حکومت اس کے مغربی حصے کی بجائے مشرقی سمت میں تعمیر کو ترجیح دے رہی ہے، جس سے ان کے بقول اس کا سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو پہنچے گا. جماعت اسلامی کے سربراہ سینیٹر سراج الحق نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے روٹ میں مشرقی حصے کو ترجیح دی جا رہی ہے، جو کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق مئی میں ہونے والی کل جماعتی کانفرنس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے.
دائیں بائیں سے جو خبریں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اب بھی حکومت اس پر یکسو نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اعلان کے باوجود بھی شاید حکومت اس طرف نہیں جا رہی ہے. تو ہمارے درمیان اس پر بات چیت ہوئی، اور ایک بار پھر مرکزی سرکار کو ہم مشورہ دینا چاہیں گے کہ اس منصوبے کو بھی کسی لحاظ سے متنازع نہ بنایا جائے.
حکومت نے اس منصوبے پر کام کا جائزہ لینے اور دیگر جماعتوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنا رکھی ہے، جس میں مختلف جماعتوں کے قانون ساز شامل ہیں. سراج الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اس کمیٹی میں بھی اس بارے میں بات کی جائے گی، لیکن انہوں نے بھی متنبہ کیا کہ کل جماعتی کانفرنس کے فیصلے سے انحراف کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. حکومت پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ اس منصوبے میں چین سرمایہ لگا رہا ہے، اور دونوں ملکوں کے متعلقہ عہدیداروں کی مشاورت سے چین کی طرف سے جن منصوبوں پر پہلے کام شروع کرنے کا کہا جاتا ہے اسے ہی ترجیح دی جاتی ہے. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے روٹ میں تبدیلی کی قیاس آرائیوں کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا،
ہم نے پارلیمانی کمیٹی کو دعوت دی ہے نومبر کے مہینے میں، وہ بھی اس کا دورہ کریں گے اور دیکھیں گے. میں صرف ان لیڈران حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کا قومی منصوبہ ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی سیاسی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے. اس وقت چند قائدین ہیں جو محض اپنی سیاست کی خاطر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں، اور ہمیں ایک قومی منصوبے کو کسی بھی طرح متنازع نہیں بنانا چاہیے.
سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عابد سلہری کہتے ہیں کہ اتنے بڑے منصوبے کے حوالے سے تحفظات اور اختلافات کی ایک وجہ حکومت کی جانب سے منصوبے کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کی سنجیدہ کوششوں کا نہ ہونا ہے.
میرا خیال ہے پریشر گروپس چونکہ ہر جگہ پر موجود ہیں ہمارے ریجنل پولیٹکس میں، اس وجہ سے کسی نہ کسی گروپ کے تحفظات جو ہے وہ تو لازمی رہیں گے. اس میں شاید اس کا قصور جو ہے وہ ریجنل پارٹیز کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نان ایکسکلوسو چل رہی ہے. تو جب تک پی ایم ایل این جو ہے وہ سب پارٹیز کو ساتھ لے کے نہیں چلے گی، اور جب تک جو باقی پارٹیز ہیں ان کے تحفظات باقی جگہوں پہ دور نہیں ہوں گے، ناٹ اونلی دا سی پیک بلکہ اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن ہے، تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تو ڈھونڈتے رہیں گے آپس میں ایک دوسرے پہ بات کرنے کے لیے.
بعض قوم پرست جماعتوں کی طرف سے روٹ کی مبینہ تبدیلی پر حالیہ مہینوں میں مظاہرے اور احتجاج بھی دیکھنے میں آ چکا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کے علاوہ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اس کو سبوتاج کرنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اس نے اس سال پاکستان سے 50,000 سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں مدد دی ہے۔ یہ ادارے کا رضاکارانہ طور پر وطن واپسی میں مدد دینے کا طویل ترین پروگرام ہے۔ تاہم اس کے ذریعے صرف رجسٹرڈ پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں 10,00,000 سے زیادہ پناہ گزین بغیر اندراج کے موجود ہیں، جن کے اندراج کا سلسلہ آئندہ چند ہفتوں میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے مطابق رواں سال کے دوران اب تک 50,000 افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق 2002 سے افغان پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں 15,00,000 اندراج شدہ افغان مہاجرین آباد ہیں، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان ایسے ہیں جن کے قوائف کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اور ان کے قیام کو غیر قانونی کہا جاتا ہے۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق اس سال واپس جانے والے 50,000 افغان شہریوں میں سے 34% شمالی افغانستان، جبکہ 31% اپنے ملک کے وسطی علاقوں اور 19% مشرقی افغان صوبوں میں واپس گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال اپنے ملک واپس جانے والے افغانوں میں سے 9% جنوب مشرقی علاقوں میں واپس گئے، جبکہ جنوبی صوبوں میں جہاں سلامتی کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے، وہاں واپس جانے والے افغانوں کی شرح محض 5% ہے۔ اسلام آباد میں یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اس سال واپسی افغانستان جانے والے لوگوں کی تعداد پچھلے سال کی نسبت تو بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے سال پورے سال کے دوران تقریباً 13,000 لوگ واپس گئے تھے افغانستان۔ اس سال سچویشن اس لیے بھی امپروو ہوئی کیونکہ پچھلے سال الیکشن بھی ہونے تھے اور انٹرنیشنل ٹروپس کا پل آؤٹ بھی تھا، اس لیے لوگوں کو کوئی فیوچر وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اگر اسی پیس سے لوگ جاتے رہیں ہمیں لگتا ہے کہ تقریباً 80,000 تک لوگ شاید سال کے آخر تک جا چکے ہوں گے پاکستان سے۔
یو این ایچ سی آر کے مطابق 21 سے 26 اگست تک کابل میں پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے نمائندوں کے سہ فریقی اجلاس میں ایک مرتبہ پھر افغانوں کی رضاکارانہ واپسی کے عزم کو دہرایا گیا۔ پاکستان 3 دہائیوں سے افغانوں کی میزبانی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ رواں سال کے اوائل میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے قوائف کا اندراج کیا جائے گا، لیکن یہ عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستانی حکام کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ افغانوں کی اپنے ملک میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ مسجد اقصی، جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، کے لیے نگران کیمرے نصب کرنا اسرائیل کے بہترین مفاد میں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ کے ایک اجلاس کو بتایا کہ اس اقدام سے ان دعووں کو مسترد کرنے میں مدد ملے گی کہ اسرائیل ان قواعد و ضوابط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے جو مسلمانوں کو وہاں عبادت کی اجازت دیتے ہیں لیکن یہودیوں کو نہیں، اور دوسرے اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اشتعالی کارروائیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں جاری تشدد کے واقعات کے یہ زیادہ تر الزام ان خدشات کو دیا جا سکتا ہے جو قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی خبروں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ہفتے کے روز کہا کہ اسرائیل اور اردن تشدد کو کم کرنے کے لیے مخصوص اقدام اٹھانے پر اتفاق کرتے ہیں، جن میں نگران کیمروں کی تنصیب بھی شامل ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے اپنے ملک میں دہشت گردوں کا خطرہ ختم کرنے پر توجہ مرتکز کرنے کے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس خاتمے سے سیاسی حل ممکن ہو سکے گا جو شامی افراد کو بحران ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، جو گزشتہ 4.5 سال سے بھی زائد عرصے سے برداشت کیا جا رہا ہے۔ اسد نے روسی قانون سازوں اور دوسرے عہدیداروں کے ایک گروپ سے دمشق میں ملاقات کی، اور سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے بتایا کہ صدر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروپوں کے خاتمے سے شام کی خود مختاری اور علاقائی عالمیت کا تحفظ ہو سکے گا۔ روسی وفد کے ایک رکن قانون ساز الیگزینڈر یشچینکو نے بتایا کہ اسد نے کہا ہے کہ وہ نئے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کو تیار ہیں اور پارلیمنٹ کا انتخاب کرانے کو بھی راضی ہیں اگر شام کے عوام کی منشا یہی ہے۔ اسد بطور صدر تیسری مدت کے لیے فرائض کی انجام دہی کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس انہیں مزید 7 برس کے لیے منتخب کیا گیا۔ انتخاب حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہوا تھا اور حزب اختلاف نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ بشار الاسد نے 89% ووٹ حاصل کیے تھے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے عراق میں امریکی قیادت میں کیے جانے والے حملے کے دوران بقول ان کی گئی غلطیوں پر معذرت کی. ٹیلی ویژن سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر بلیئر نے حوالہ دیا کہ فوجی مداخلت نے خطے میں موجودہ تنازعات کو بڑھایا ہے جس میں عراق اور شام میں داعش کا غلبہ بھی شامل ہے. بلا شبہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2003 میں ہم میں سے جنہوں نے صدام حسین کو برطرف کیا تھا ان پر 2015 کی صورتحال کی ذمہ داری لاگو نہیں ہوتی. مسٹر بلیئر نے کہا کہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں ناقص معلومات حملے کا باعث بنی اور پھر منصوبہ بندی میں کچھ غلطیاں ہوئیں. یقینی طور پر یہ سمجھنے میں کہ صدام حسین کی حکومت ہٹانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے ہم نے غلطی کی. بلیئر نے جنگ کے لیے معافی طلب نہیں کی. ٹونی بلیئر نے کہا کہ صدام حسین کو برطرف کرنے کے لیے معذرت کرنا مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت 2015 میں بھی اس کی موجودگی کا نہ ہونا بہتر ہے. برطانیہ نے عراق کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے 45,000 فوجی وہاں بھیجے تھے اور تنازع کے دوران 179 برطانوی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے بریٹ میک گر کو شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند گروپ داعش کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اپنے نئے نمائندہ خصوصی کے طور پر نامزد کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق میک گر داعش کے خلاف اتحاد کے سربراہ جنرل جان ایلن کے نائب کے طور پر کام کرتے رہے ہیں جبکہ وہ ایک عرصے سے عراق کے لیے وائٹ ہاؤس کے مشیر بھی ہیں. جان ایلن 37 سال سے زائد عرصے تک امریکی میرین میں خدمات انجام دینے کے بعد آئندہ ماہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں. داعش نے گزشتہ سال عراق اور شام کے ایک وسیع حصے پر قبضہ کر کے وہاں خلافت کا اعلان کیا تھا اور اس انتہا پسند گروپ نے شیعہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اقلیتی برادریوں کو قتل و غارت گری اور ایزا رسانیوں کا نشانہ بنایا. صدر اوباما داعش کو عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے چکے ہیں اور گزشتہ سال امریکہ کی زیر قیادت اتحاد نے عراق اور شام میں اس انتہا پسند گروپ کے خلاف فضائی کارروائیوں کا آغاز بھی کیا تھا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی طرف سے جاری ایک بیان میں جنرل جان ایلن کی خدمات کو سراہتے ہوئے داعش کے خلاف اتحاد کے قیام اور اس کی سرگرمیوں کے لیے لاعمل مرتب کرنے میں ان کی کاوشوں کو قابل تعریف قرار دیا گیا. بیان میں جان کیری نے کہا کہ جنرل ایلن کی قیادت میں ان کے نائب بریٹ میکرڈ نے بھی انتھک محنت کی ہے اور وہ حکومت اور اتحادی رہنماؤں کو مفید مشورے دیتے رہے ہیں. جان کیری نے کہا کہ میکرڈ کو ان کی ایسی ہی بھرپور حمایت حاصل رہے گی جیسے کہ ان کے پیشرو جان ایلن کو حاصل تھی. امریکی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ہفتے کی رات آئیووا میں اپنی صدارتی انتخابی مہم کو تقویت دینے کے لیے اپنے شوہر اور سابق صدر بل کلنٹن اور پاپ سٹار کیٹی پیری سے معاونت حاصل کی. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
اب جبکہ ان کی صدارتی انتخابی مہم پھر سے زور پکڑ رہی ہے، مس کلنٹن نے اس حمایت کی اپیل آئیووا کی ایک پرجوش ریلی میں آئیووا کے اس کاکس کے لیے کی جس کے انعقاد میں ابھی کئی ماہ باقی ہیں.
Will you all caucus for me on February the 1st?
کیا آپ سب 1 فروری کو میرے لیے کاکس کریں گے؟ اور پھر ہمیں اگلے روز سے یہ یقینی بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا کہ ہم نومبر 2016 میں آئیووا میں ڈیموکریٹس کا کاکس کریں. مس کلنٹن لیبیا کے علاقے بنغازی کے ایک احاطے میں مولک حملے سے متعلق اپنے اقدامات پر ایک مسلسل سماعت میں پیش ہونے کے بعد آئیووا پہنچی تھیں. ان کی انتخابی مہم کو بظاہر اس سماعت سے تقویت ملی ہے جہاں کچھ مبصرین کے بقول ریپبلکنز کا اصل مقصد ان کی صدارتی انتخابی مہم کو متاثر کرنا تھا. سابق امریکی صدر اور ہلری کلنٹن کے شوہر بل کلنٹن نے اس موقع پر کہا،
I am tired of the stranglehold that women have had on the job of presidential spouse. And I want you to help me deal with that.
میں صدر کی شریک حیات کے طور پر خواتین پر آئے غلبے سے تنگ آ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے سے نمٹنے میں میری مدد کریں. دیکھیں ہم ہنس رہے ہیں، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت امریکہ کی نظر مستقبل پر ہو، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا ہم سنجیدہ ہیں، بالغ نظر ہیں، اپنی سیاست کے معاملے پر سنجیدہ ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا سلسلہ بند کریں اور ہر شخص کے لیے ترقی کی راہ ہموار کریں. امریکی پاپ سٹار کیٹی پیری نے کہا،
I stand and I march with Hillary. I believe in her future, her vision.
میں یہاں کھڑی ہوں اور میں ہلری کے ساتھ مارچ کر رہی ہوں. میں ان کے مستقبل پر، ان کے ویژن پر یقین رکھتی ہوں. میں ان کی پالیسیوں پر یقین رکھتی ہوں. میں مردوں اور عورتوں کے لیے اجرت کے مساوی حقوق پر یقین رکھتی ہوں. یہ الفاظ تھے امریکی پاپ سٹار کیٹی پیری کے. مس کلنٹن اس وقت رائیاما کے کچھ ممتاز ترین جائزوں میں اپنے قریب ترین حریف سینیٹر برنی سینڈرز کے تقریباً برابر ہیں. تیسرے امیدوار میریلینڈ کے سابق گورنر مارٹن او میلی کی صدارتی انتخابی مہم بظاہر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تنزانیہ میں ووٹر پارلیمان کے ارکان اور نئے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس مشرقی افریقی ملک میں ہونے والے انتخاب میں شدید مقابلہ رہے گا۔ طویل عرصے سے برسر اقتدار پارٹی سی سی ایم کو بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے کہ ملک میں ترقی کی شرح میں اضافہ کیا جائے اور غربت کی سطح کو کم کرنے کے لیے اقدام اٹھائے جائیں، لیکن تجزیہ کار پھر بھی سی سی ایم ہی کی کامیابی کی توقع کر رہے ہیں۔ موجودہ صدر آئین کے تحت دو مرتبہ صدارتی منصب پر فائز رہے ہیں۔ تنزانیہ میں بین الاقوامی انتخابی مبصر انتخابات کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ داخلہ سطح پر انتخابی مبصر لائٹنس موی پوپو کا کہنا ہے کہ وہ ماسانی کے ایک پولنگ سٹیشن کی صورتحال دیکھ کر خوش ہیں۔ وہ کہتی ہیں، موی پوپو کہہ رہی ہیں کہ اب تک انتخابی عمل بہتر طور پر جاری ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ کنو ڈھونی میں انتخابی اندراج کرنے والی افسر فلورا مزنگو کا کہنا ہے کہ تنزانیہ میں جمہوریت پر زور دینا اہم بات ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آزادانہ اور منصفانہ انتخاب ہے، ہمارے ملک میں جمہوری طرز عمل بہتر ہو رہا ہے۔ تنزانیہ کے قومی انتخابی کمیشن کا کہنا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ انتخاب میں کامیاب ہونے والے امیدوار کے نتیجے کا اعلان 3 روز کے اندر کر دیا جائے گا۔ پوپ فرانسس اور بشپس کی ایک بڑی تعداد نے طلاق، غیر شادی شدہ جوڑوں اور ہم جنس جوڑوں جیسے امور پر چرچ کے موقف پر نظر ثانی کی، لیکن کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ فرانسس نے بعض بشپس کو مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ بعض اوقات دشوار کیسز اور دکھی خاندانوں کے بارے میں احساس برتری کے ساتھ فیصلہ دیتے ہیں۔ اس اجلاس کو سائناٹ کہا جاتا ہے، جو ایک مشاورتی بورڈ کی طرح ہے اور جس کے پاس چرچ کے نظریات کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، لیکن پوپ سائناٹ کی تجاویز کو خود اپنی تحریروں کی بنیاد بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیوری کوسٹ کے صدر کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آج اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ملک کے لیے اس انتخاب کو ایک امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں 5 سال پہلے انتخابات کے بعد تشدد کے واقعات میں کم سے کم 3,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 73 سالہ صدر السانی کواترا کو 6 امیدواروں کا سامنا ہے۔ انتخابی دور سے الگ ہونے والے 3 امیدواروں نے کہا ہے کہ انتخاب میں کواترا کے حق میں دھاندلی ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اس نے الزامات کی تحقیق کر لی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی جامع شہادت نہیں مل پائی۔ میکسیکو سے ٹکرانے کے بعد سمندری طوفان پیٹریشیا کی وجہ سے اب امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشوں کا آغاز ہوا ہے اور سیلاب بھی آیا ہے۔ ٹیکسس میں سیلابی ریلے اتنے شدید تھے کہ ایک مال بردار گاڑی ہفتے کے روز پٹری سے اتر گئی تھی۔ حکام لوگوں کو صبر و تحمل کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ علاقے میں مزید بارش ہوگی اور بعض مقامات پر 20 سینٹی میٹر سے زائد بارش بھی ہوگی۔ پیٹریشیا کی وجہ سے میکسیکو کے کئی مقامات پر نقصان ہوا ہے، لیکن شدت اتنی نہیں جتنی کہ متوقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور آئیے خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے سنوا پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے 7 اضلاع میں ماں اور بچے کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا ایک پروگرام وضع کیا ہے، جس میں آسٹریلیا کی حکومت اور عالمی مالیاتی فنڈ معاونت کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد صوبے میں خوراک کی کمی کے باعث ماؤں اور بچوں کو غذائیت کی کمی سے محفوظ رکھنا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں غربت کی شرح دیگر صوبوں سے زیادہ اور تعلیم کی شرح سب سے کم ہے، جبکہ صحت کے شعبے کی صورتحال بھی غیر تسلی بخش ہے۔ پاکستان میں شعبہ صحت کی طرف سے آغا خان یونیورسٹی کے زیر اہتمام کروائے گئے ایک حالیہ سروے کے مطابق پورے پاکستان کی 20 اضلاع کے لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں، جن میں سے 10 اضلاع بلوچستان میں ہیں۔ اسی تناظر میں بلوچستان کی حکومت نے آسٹریلیا کے تعاون سے صوبے کے 7 اضلاع میں بچوں اور ماؤں میں غذائی نشو نما کا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں کوئٹہ میں منعقدہ تقریب سے پاکستان میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر مارگریٹ ایڈمسن نے کہا کہ پیدائش کے بعد 1,000 دنوں تک بچے کو اچھی غذا کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے پاکستان میں ماؤں اور بچوں میں خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں 7 اضلاع کے بچوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے کے لیے اقدام کیے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے صوبائی سیکرٹری ذوالفقار دورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ بلوچستان میں 16% نوزائیدہ بچے شدید غذائی کمی کا شکار ہیں اور اس صورتحال پر اگر اب توجہ نہ دی گئی تو آئندہ سالوں میں یہ تناسب مزید بڑھ جائے گا۔
پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس کا تقریباً 1492 ملین روپیز کا ہے۔ پرپز یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں کچھ 7 ڈسٹرکٹس میں ہم فوکس کریں کہ مدر اینڈ چائلڈ نیوٹریشن کو بہتر کیا جا سکے، اور گورنمنٹ آف بلوچستان خود کمیٹڈ ہے کہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے جو مال نیوٹریشن کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔
ذوالفقار دورانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں محکمہ حیثیت کا بنیادی ڈانچہ پہلے ہی بہت کمزور تھا اور سن 2000 سے صوبے میں بدامنی کے واقعات شروع ہوئے اور ان واقعات نے محکمہ حیثیت کو مزید تباہی سے دوچار کیا اور بحران بڑھتا گیا۔ تاہم انہوں نے امن و امان کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام کے صحت عامہ کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوششیں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
حمد و نعت اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے۔ بھارت میں متعدد ایسے شاعر اس صنف میں اپنے اظہار پر ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں۔ ان میں سے ایک اہم نام پروفیسر وجندر پرواز کا ہے۔ سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی گفتگو سے کچھ اقتباسات۔
اے خدا، تجھ سے تو کوئی بات چھپ سکتی نہیں، اے خدا تجھ سے تو کوئی بات چھپ سکتی نہیں، تو تو لامحدود ٹھہرا ہے ہر ایک حد کے لیے، کیا نہ سینے سے لگایا ہے تیرے قرآن کو، کیا نہیں جاگے ہیں ہم تیرے محمد کے لیے، کیا نہیں جاگے ہیں ہم تیرے محمد کے لیے۔ وید گیتا بائبل قرآن تو ہیں روشنی، وید گیتا بائبل قرآن تو ہیں روشنی، روشنی پا کر بھی کیوں بھٹکا ہوا انسان ہے، کس لیے جھکتے ہیں ہم ظلم و ستم کے سامنے، کیا بچے گا ہم پہ جب رخصت ہوا ایمان ہے، کیا بچے گا ہم پہ جب رخصت ہوا ایمان ہے۔
تو یہ آواز تھی پروفیسر وجندر پرواز صاحب کی، جو میرٹھ سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ وجندر پرواز صاحب بہت ہی معروف شاعر ہیں بھارت کے، اور انہوں نے نعت پر جو کام کیا ہے وہ بہت ہی قابل ذکر ہے اور ممتاز مقام رکھتا ہے اردو ادب میں۔ تو وجندر پرواز صاحب، تصور یہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر بھجن ہے تو وہ ضرور کسی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے شاعر سے مخصوص ہے، اور اس طرح نعتیہ، حمدیہ، سلام، یہ سب مسلمانوں سے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان میں بہت سے شعرا ہیں جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، لیکن وہ بڑی کمال کی شاعری کریں، تو تھوڑا سا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے ایک تاریخ۔
دیکھیے، ایسا ہے، شاعری کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ شاعری اسلام سے تعلق رکھے یا ہندوازم سے رکھے یا عیسائیت سے رکھے، شاعری تو انسانیت کا پیغام ہے، اور جو بھی ہمارے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق جو بھی لوگ آئے یا ادھر بھی آئے، وہ سب پیغام انسانیت دے کے گئے۔ حسین صاحب، امام حسین آئے ہمارے، اور ہمارے پیغمبر نبی آئے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، سب نے انسانیت کا ہی ہمیں پیغام دیا۔ اور ہندوستان میں غیر مسلم شعرا کی بہت بڑی تعداد ہے، جگن ناتھ آزاد رہے ہیں، کہ لوچن محروم ہیں, لبو رام جوش ملسیانی ہیں, عرش ملسیانی ہیں, بہت بہت لوگوں نے شاعری پر کام کیا. ہریش چند اختر ہیں, نعت میں بھی کام کیا, منقبت میں بھی کام کیا, سبھی طرح کام کیا, شاعری میں, غزل میں, نظم میں بھی کام کیا. تو مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا.
تو کیوں نہ اس آج کے دن کا آغاز ہم کرتے ہیں حمد سے, اگر آپ ہمیں سنائیں.
تو میں دو چار شعر ایک حمد کے آپ کو سناؤں. مطلع, مجھے تجھ پہ پورا یقین ہے تو کرے گا دکھ کی دوا خدا, مجھے تجھ پہ پورا یقین ہے تو کرے گا دکھ کی دوا خدا, میں تیرے یقین کی آبرو میری آبرو کو بچا خدا, میں تیرے یقین کی آبرو میری آبرو کو بچا خدا. میں کہوں تو کیسے کہوں بھلا, کبھی اپنا جلوہ دکھا خدا, میں کہوں تو کیسے کہوں بھلا, کبھی اپنا جلوہ دکھا خدا, مجھے طور و موسیٰ کے حشر کا ہے ذرا ذرا سا پتا خدا, مجھے طور و موسیٰ کے حشر کا ہے ذرا ذرا سا پتا خدا. میرے دل کی ایک شعر نعت کا, حمد کا شعر, میرے دل کی مجھ سے حفاظتیں جو نہ ہو سکیں تو میں کیا کروں, میرے دل کی مجھ سے حفاظتیں جو نہ ہو سکیں تو میں کیا کروں, یہاں ہاتھ ہاتھ میں سنگ ہے میرے آئینے کو بچا خدا, میرے دل کی مجھ سے حفاظتیں جو نہ ہو سکیں تو میں کیا کروں, یہاں ہاتھ ہاتھ میں سنگ ہے میرے آئینے کو بچا خدا, یہ زمین یہ میرے آئینے کو بچا خدا. اور چند میں آپ کو دو چار مصرے نعت پہ میں آؤں ذرا.
جی ضرور.
اے مصطفیٰ رسول خدا سرور عظیم, اے مصطفیٰ رسول خدا سرور عظیم, یاد آ رہے ہیں آپ, یاد آ رہے ہیں آپ محبت لیے ہوئے, اپنے کرم کے گیسوئے انوار کھول دیں, در پر کھڑا ہوں بھیک کا کاسا لیے ہوئے, در پر کھڑا ہوں بھیک کا کاسا لیے ہوئے. یہ میں نے دو شعر آپ کو سنائے, یہ ٹھیک اس حمد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے شعر میں نے آپ کو سنائے, اس لیے پڑھے ہیں.
اچھا, واقعہ کربلا پہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت شعر کہے ہیں.
ہاں, کربلا کے بارے میں میں نے ایک پوری کتاب بھی لکھی ہے.
جی,
فی الحال مجھے دو شعر اس میں آپ دیکھیے. دراصل شعر منقبت میں ہوں کسی میں ہے, وہ کچھ ایسی بات کہی جانی چاہیے جو عام طور سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ کے دکھائی دے کہ ہاں ایک حقیقت یہ ہے. میں نے کہا ہے کہ ندیاں حسین کی ہیں, سمندر حسین کا, سب چیزیں انہی کی ہیں, انہی کی معرفت ہیں. ندیاں حسین کی ہیں, سمندر حسین کا, لختے جگر ہے پیاس سے پتھر حسین کا, پانی بچوں کو پانی تک نصیب نہیں ہوگا. ندیاں حسین کی ہیں, سمندر حسین کا, لختے جگر ہے پیاس سے پتھر حسین کا, جب ظالموں نے کاٹ کے ایک سمت رکھ دیا, جب ظالموں نے کاٹ کے ایک سمت رکھ دیا, شمس و قمر نے چوم لیا سر حسین کا, شمس و قمر نے چوم لیا سر حسین کا. اس طرح یہ بہت ساری چیزیں میں نے کہی ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com.
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں, اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل, میری کہانی, ہر دم رواں ہے زندگی, کچھ تو کہیے, صدا رنگ, خط آپ کے. یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں.
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے, تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں, آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں.
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ हम सोच भी नहीं सकते।
ये सभी से इंतजार करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हर प्रोग्राम का, और हर कोई प्रोग्राम हम पसंद करते हैं दिलो जान से।
मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब है मैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, जितने आपके प्रोग्राम है वो तारीफ के काबिल है।
सुनना ना भूलिएगा खत आपके लाइव शो हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। आपके खतों के जवाब मुदस्सिरा मंजर के साथ।
पाकिस्तान में 7:30, भारत में 8 और यहाँ वाशिंगटन में 10:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ पहचत हाजिर है। पाकिस्तान और चीन के درمیان اقتصادی راہداری کے معاہدے کے بارے میں اپوزیشن جماعتیں اب بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں۔ حال ہی میں دو مذہبی سیاسی پارٹیوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ کل جماعتی کانفرنس میں اتفاق رائے سے طے کردہ راہداری کو تبدیل نہ کیا جائے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اس نے اس سال پاکستان سے 50,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں مدد دی ہے۔ ادارے کا کہنا یہ ادارہ رضاکارانہ طور پر وطن واپسی میں مدد کا طویل ترین پروگرام شروع کیے ہوئے ہے، تاہم اس کے ذریعے صرف رجسٹرڈ پناہ گزینوں کو وطن واپس بھیجا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں 1,000,000 سے زائد پناہ گزین بغیر اندراج کے موجود ہیں، جن کے اندراج کا سلسلہ آئندہ چند ہفتوں میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے ساتھ اضلاع میں ماں اور بچے کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا ایک پروگرام وضع کیا ہے، جس میں آسٹریلیا کی حکومت اور عالمی مالیاتی فنڈ معاونت کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد صوبے میں خوراک کی کمی کے باعث ماؤں اور بچوں کی غذائیت کی کمی سے محفوظ رکھنا ہے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑ علاقوں میں برف باری کے باعث راستے بند ہونے سے بہت سے سیاح پھنس کر رہ گئے ہیں۔ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
حکام نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع مانسیرا کے افتادہ علاقے میں انکنوں کے ایک کیمپ پر برفانی ٹوڈا اتوار کی صبح اس وقت گر پڑا جب وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ حادثے میں ایک مزدور موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد دم توڑ گئے۔ اس واقعے میں 8 کانکن زخمی بھی ہوئی ہے، جن میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق مانسیرا کے قصبے ناران سے لگ بھگ 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بحسار کیمپ پر گرنے والے برفانی تودے کے بعد مقامی کانکنوں اور مزدوروں نے از خود امدادی کاروائی کر کے ہلاک ہونے والے مزدور کی لاش اور زخمیوں کو ملبے سے نکالا۔ تاہم برفباری اور شدید بارش کے باعث زخمیوں کو تاحال اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا۔ ضلع پولیس آفیسر نجیب الرحمان نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ متاثرہ افراد کو اسپتالوں اور محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مگر برفباری کے باعث زیادہ تر سڑکیں آمد رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ نجیب الرحمان نے کہا کہ برفانی تودا گرنے کا واقعہ دشوار گزار پہاڑی علاقے میں پیش آیا ہے، جہاں تک رسائی کافی مشکل ہے۔ مانسیرا ہی کے ناران، شوگران اور کاغان کی سیاحتی علاقوں میں بھی شدید برفباری کے باعث سڑکیں آمد رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں سیاح پھنس چکے ہیں۔ متاثرہ سیاحوں نے حکومت سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے انہیں متاثرہ علاقوں سے منتقل کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر برائے اطلاعات مشتاق احمد غنی نے کہا ہے کہ بالاکوٹ تک سڑکوں پر آمد رفت جاری ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں پھنسی ہوئے سیاحوں اور کانکنوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ خراب موسم اور شدید بارش کے باعث امدادی سرگرمیاں ابھی تک شروع نہیں کی جا سکی۔ مانسیرا کے علاوہ خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں کے مختلف مقامات یعنی سوات، چترال، کوہستان، کرم ایجنسی اور جنوبی وزیرستان میں بھی پہاڑوں پر شدید برف باری ہوئی ہے، جس سے روزمرہ کی نظامی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغان طالبان پر پاکستان کا کنٹرول نہیں، لیکن وہ انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں بریفنگ کے بعد وائس آف امریکہ اردو سروس کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
اب اس وقت جو ہے نا افغانستان گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تاج کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ ہماری ظاہر ہے کہ ہمارا کنٹرول تو ان کے اوپر نہیں ہے، تھوڑا بہت اثر ہے، तो हम अगर एक दफ़ा अफगानिस्तान गवर्नमेंट ये सिग्नल देगी कि हाँ बातचीत के लिए तैयार है तो फिर हम कोशिश करेंगे तो उनको दोबारा भेज पाएंगे। और इस सिलसिले में अमरीका भी जाहिर है कि इसका एक स्टेक होल्डर है, उन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा है, चीन भी इंटरेस्टेड है कि ये काम हो। तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि इस पर अफगानिस्तान से बातचीत हो कि अगर वो चाहते हैं कि अब आगे बढ़े। और इसके मेरे ख्याल से ज़्यादा इंसार इस चीज़ पर होगा ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अगर ग्राउंड में तालिबान ग्राउंड ज़्यादा गेन नहीं कर सकते, कुंदूज पे तो आरी तौर पर कब्जा किया था, तो इम्कान बढ़ जाएंगे। आसान है, अमल नहीं होगा कि फ़ौरन एक मीटिंग के बाद सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक अमल शुरू होगा। हमारा ये ख्याल है कि अगर ये प्रोसेस शुरू हो, ख़ासतौर पर अब जब आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम ख़त्म होगा तो एक्सपोस्टिलिटी में कमी आएगी, तो अगले 3-4 महीने इसके लिए काफ़ी अहम है। तो अगर वो कहेंगे तो वेट करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कोई आसान अमल नहीं होगा। लेकिन
आप सरताज अजीज साहब को सुन रहे थे जो उर्दू सर्विस के एक सवाल असद हसन के एक सवाल का जवाब देते हुए अफ़गान तालिबान के बारे में बात कर रहे थे। और अब आइए आपको नई दिल्ली लिए चलते हैं। भारतीय बहरिया के साबिक सरबराह रामदास ने वज़ीर आज़म के नाम एक ख़त में मुल्क में इंतहा पसंदी के बारे में तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में तफसील सुनिए।
बहरिया के साबिक सरबराह एल रामदास ने सदर प्रणब मुखर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखकर मौजूदा हुकूमत में अकलियतों और दलितों पर होने वाले हमलों की मजम्मत की और उनसे अपील की कि वो इन हमलों को रोकें। उन्होंने अपने खत में कहा कि मैं जिस हिंदुइज्म को जानता हूँ उसमें शराफत, इज्तमाइयत और गैर मामूली रंगारंगी है। आज जबकि मैं 80 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, हालिया वाकयात की वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। रामदास ने मजीद कहा कि मेरा मजहब मुझे मोहब्बत और तमाम इंसानों के एहतराम का दर्स देता है। मेरे हिंदुत्व में उस तशद्दुद और अदम रवादारी के लिए कोई जगह नहीं जो मौजूदा हिंदुत्व नमाजों की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये लोग पूरे मुल्क में खौफ और नफरत की आग लगा देना चाहते हैं। रामदास आज़ादी के बाद 14 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुए थे। उन्हें मैगसेसे अवार्ड बराए अमन दिया गया था। उन्होंने सदर और वज़ीर आज़म से सवाल किया कि मई 2014 में इस हुकूमत के बरसरे इकतदार आने के बाद से अकलियतों और दलितों पर हमलों में इजाफा क्यों हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि बाद फिरकों जैसे कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बकौल उनके, आज मुसलमानों को मुल्क से अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है और मुसलसल ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जहां उनकी मजहबी इबादतगाहों पर हमले हो रहे हैं और उनके खाने पीने की और दूसरी आज़ादी खतरे में पड़ गई है। बहरिया के साबिक सरबराह ने अपने खत में ये भी लिखा है कि वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ने आइन की बालादस्ती का हलफ लिया था, लेकिन वो इसमें नाकाम हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों को ऐसे हमलों की वाज़ह अंदाज में मजम्मत करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कसूरवारों को सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि भारत को RSS की क़यादत में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पर इजहार तशवीश किया कि महज अफवाहों की बुनियाद पर भीड़ के जरिए लोगों को हलाक कर दिया जाता है। उन्होंने तशद्दुद की इस लहर को RSS के नज़रियात का नतीजा करार दिया। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता दिनों उत्तर प्रदेश के दादरी में एक मुसलमान मोहम्मद अखलाक को गाय का गोश्त खाने की अफवाह पर हिंदुओं की मुश्तैल भीड़ ने पीट पीट कर हलाक कर दिया था। दूसरे मुतअद्दिद संजीदा अफराद और इंसानी हकूक के कारकुनों ने भी हालिया वाकयात पर तशवीश जाहिर की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इन वाकयात पर काबू पाए। मारूफ शायर और फिल्मसाज गुलजार ने कहा कि हमने इससे कबल इस किस्म की मजहबी अदम रवादारी नहीं देखी। इससे कबल ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शख्स से उसका नाम पूछने से कबल उसका मजहब पूछा जाए। उन्होंने अदीबों के सरकारी अवार्ड वापस किए जाने की हमायत की और कहा कि उनके सामने इस एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ख्याल रहे कि अब तक 40 से ज़ायद सरकर्दा अदीबों और कलमकारों ने अपने अवार्ड वापस किए हैं। 2 रोज़ कबल उन्होंने दिल्ली में खामोश मार्च निकाला और साहित्य अकेडमी को मेमोरेंडम पेश करके हालिया वाकयात की मजम्मत की। कॉमनवेल्थ राइटर्स इनाम याफ्ता हरिहरन ने कहा कि अदीबों का अवार्ड वापसी का कदम सिर्फ कन्नड़ अदीब MM कलबुर्गी की हलाकत के खिलाफ नहीं बल्कि अदम रवादारी के पूरी मौजूदा सूरत हाल के खिलाफ है। 2 रोज़ कबल मराठी अदीबों और कलमकारों के एक वफद ने मुंबई में रियासती सेक्रेटरीट में जाकर अपने अवार्ड वापस किए। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
نتنیاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ مسجد اقصی جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں کے لیے نگران کیمرے نصب کرنا اسرائیل کے بہتر مفاد میں ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس میں بات کر رہے تھے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ہفتے کے روز کہا کہ اسرائیل اور اردن تشدد کو کم کرنے کے لیے مخصوص اقدام اٹھانے پر اتفاق کرتے ہیں جس میں نگران کیمروں کی تنصیب بھی شامل ہے. شام کے صدر بشار الاسد نے اپنے ملک میں دہشت گردوں کا خطرہ ختم کرنے پر توجہ مرتکز کرنے کے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس خاتمے سے سیاسی حل ممکن ہوگا جو شام کے افراد کے لیے 4.5 سال سے زائد عرصے سے جاری بحران ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے عراق میں امریکی قیادت میں کیے جانے والے حملے کے دوران بقول ان کے کیے گئی غلطیوں پر معذرت کی ہے اور وہ ٹیلی ویژن CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں بات کر رہے تھے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے بریٹ میک گرڈ کو شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند گروپ داعش کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اپنے نئے نمائندہ خصوصی کے طور پر نامزد کیا ہے. امریکی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ہفتے کی رات آئیووا میں اپنی صدارتی انتخابی مہم کو تقویت دینے کے لیے اپنے شوہر اور سابق صدر بل کلنٹن اور پاپ سٹار کیری پیری سے معاونت حاصل کی. تنزانیہ میں ووٹر پارلیمان کے ارکان اور نئے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ اس مشرقی افریقی ملک میں ہونے والے انتخابات میں شدید مقابلہ سامنے آئے گا. اور افریقہ کے 44 ملکوں کے انسانی حقوق کے ماہرین نے فوجی تفتیشی مراکز اور روایتی افریقی اداروں میں پولیس کے زیر حراست دہشت گردی کے مشتبہ افراد کے خلاف اذیت رسانی کے اضافے پر نکتہ چینی کی ہے. یوانڈے سے موکی ایڈوین کینسکا کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ یاسمین جمیل.
جمعے کے روز ایک 3 روزہ کانفرنس کے اختتام پر انسانی حقوق کے ماہرین نے اس مسئلے سے نمٹنے والے افریقی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ سیکیورٹی کے عملے کے ارکان انسانی حقوق کے بین الاقوامی معیاروں کی پاسداری کریں. گیبون کے انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے عمر بانگو کہتے ہیں
Notre position est que les états puissent mettre en place des mécanismes, des politiques et même des législations qui combattent le terrorisme.
وہ کہتے ہیں کہ افریقی ملکوں کو ایسی پالیسیاں یا قانون نافذ کرنے چاہیے جن میں دہشت گردی کے مقابلے کے دوران انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا گیا ہو, کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اذیت رسانی کا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ تھے گیبن کے انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے عمر بانگو کے. حالیہ برسوں میں افریقہ کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا سامنا رہا ہے. کانفرنس میں موجود انسانی حقوق کے ماہرین نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کون سے ملک انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں. تاہم ماہرین نے بوکو حرام گروپ کے حملوں سے متاثر ہونے والے 2 ملکوں کیمرون اور چاڈ کی جانب سے گزشتہ سال نافذ کیے گئے ان قوانین پر تنقید کی جو دہشت گردی کی کارروائیوں کے ارتکاب, معاونت یا ان کی پشت پناہی کے قصوروار لوگوں کے لیے سزائے موت کی تجویز دیتے ہیں. انسانی حقوق کے ماہرین نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد حملوں سے نمٹنے والے افریقی ملکوں کی فوج مشتبہ افراد کے ساتھ اذیت رسانی اور غیر انسانی سلوک کرتی ہیں. نیمبیا کے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن جان والٹرز کہتے ہیں کہ فوج کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں انسانی حقوق کے احترام کی تربیت دی جانی چاہیے. ان کے الفاظ
Prevention is better than cure. That is what we're trying to sell to our colleagues and said, train our police officers so that they know what is torture.
پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پولیس افسروں کو تربیت دی جانی چاہیے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ اذیت رسانی کیا ہوتی ہے اور یہ کہ اذیت رسانی کی قطعی طور پر ممانعت ہے. یہ الفاظ تھے نمبیا کے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن جان والٹرز کے. اقوام متحدہ نے 10 دسمبر 1948 کو اذیت رسانی اور دوسرے ظلم و ستم اور غیر انسانی یا شرمناک سلوک کے خلاف قرارداد منظور کی تھی اور ایسی کارروائیوں کے خاتمے کو اپنا ایک اہم ہدف متعین کیا تھا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. ترکی میں ملک کی جدید تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملے کے بعد سیاسی تقسیم میں مزید گہرائی آنے کا عمل جاری ہے. 10 اکتوبر کو ہونے والے 2 خودکش حملوں کی زد میں آ کر 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. ترک صدر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے حکومت مخالف گروپس کی سازش کار فرما ہے. دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری حکومت کی غفلت پر عائد ہوتی ہے, نہ کہ بم دھماکوں کی سازش پر. یہ اختلاف رائے ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب 1 نومبر کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے.
ترکی کے ایک سرکاری پروزیکیوٹر نے دہشت گرد حملے سے نمٹنے کے حوالے سے داخلی امور کے وزیر سلامی اتینوک اور کئی دوسرے اعلی عہدیداروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں. تمام اہم سیاسی پارٹیاں 10 اکتوبر کو ایک پرامن ریلی میں ہونے والے خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری حکومت اور سیکیورٹی اہلکاروں کی غفلت پر عائد کر چکی ہیں. استنبول میں واقع قدیر حاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ایک ماہر سولی اوزیل کہتے ہیں کہ یہ الزامات اس چیز کی علامت ہیں کہ ترک معاشرے کے اندر تقسیم کتنی گہری ہو چکی ہے۔
پولیٹیکل ڈسکورس ان دس کنٹری ہیز بین سچ دیٹ ایوری بڈی ہو اپوزز دی گورنمنٹ آر ڈیمڈ لائک آر ڈیمڈ اینیمیز۔
اس ملک میں سیاسی بحث و مباحثے کی صورتحال ایسی بن گئی ہے جو کوئی بھی شخص حکومت کی مخالفت کرتا ہے اسے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ ہر شخص اس پر حیران ہے کہ حکومت نے ضروری حفاظتی انتظامات اور اقدامات کیوں نہیں کیے تھے، اور انٹیلیجنس سے متعلق ادارے اتنی بڑی سطح پر ناکام کیوں ہوئے۔ حکومت غفلت اور لاپرواہی برتنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتی ہے، لیکن وہ ان تحفظات اور شکوک و شبہات کی وجہ سے مسلسل دباؤ میں آتی جا رہی ہے کہ دو خودکش بمباروں میں سے ایک کا تعلق دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ کی ترکی میں موجود شاخ سے تھا، جس کی ترک انٹیلیجنس ادارے کڑی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یا اے کے پی کا دفاع کر چکے ہیں اور مخالف جماعتوں کے ان دعووں کو مسترد کر چکے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے صرف اسلامک اسٹیٹ کا ہاتھ تھا۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ حملے شام کی انٹیلیجنس، کردوں کا باغی گروپ پی کے کے اور شام کی سرزمین پر موجود اس گروپ کے اتحادیوں کی سازش کا نتیجہ تھے، جس کا مقصد یکم نومبر کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدر اردوان کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ برسلز میں قائم ایک تھنک ٹینک کارنگی یورپ کے ایک وزٹنگ اسکالر سنان اولگن کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں ترکی میں ہونے والے عام انتخابات پر ان خودکش بم دھماکوں کے اثر کی نوعیت معمولی ہوگی۔
Given the high degree of polarization in the country, it is very unlikely that we would see a large and significant...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بڑے پیمانے پر پائی جانے والی گہری سیاسی تقسیم کی صورتحال کے پیش نظر یہ امکان بہت کم ہے کہ ہمیں ووٹنگ کے رجحان میں کوئی بڑی یا نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی، اس لیے اس واقعے کا اثر بہت معمولی ہوگا۔ معمولی نوعیت کی کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، اور یقیناً وہ اتنے بڑے پیمانے کی نہیں ہوں گی کہ انتخابات کے نتائج میں کوئی بڑا فرق ڈال سکیں۔ وزیراعظم احمد داوتوغلو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بم دھماکوں کے بعد سے ان کی جماعت اے کے پی کی حمایت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، لیکن پارٹی کے ترجمان عمر کلیک نے کہا ہے کہ ان کی حمایت میں کمی آئی ہے۔ انتخابات سے قبل رائےعامہ کے جائزے ترتیب دینے پر جمعرات سے نافذ ہونے والی پابندی سے قبل کرائے گئے رائےعامہ کے بیشتر جائزوں کے نتائج سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ ان میں بھی کوئی جماعت واضح طور پر فاتح بن کر سامنے نہیں آ سکے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کو امکانی طور پر ایک مخلوط حکومت کا سامنا ہو رہا ہے۔ چند ماہ قبل ہونے والے عام انتخابات میں طویل عرصے سے برسر اقتدار جماعت اے کے پی پارلیمنٹ میں اپنی عددی اکثریت کھو بیٹھی تھی، اور ایک کرد نواز جماعت 10% ووٹ حاصل کرنے کی شرط پوری کرنے کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ کے ایوان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن سیاسی پارٹیوں کے درمیان کسی فارمولے پر مفاہمت نہ ہونے کی وجہ سے مخلوط حکومت کے قیام کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور آئین کے مطابق نئے عام انتخابات کا اعلان کرنا پڑا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے ایک مرتبہ پھر چین سے کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے مسیحی وکیل جانگ کائی کو رہا کر دے، جنہیں اگست میں حکام نے حراست میں لے لیا تھا۔ مسٹر جانگ ژیجیانگ صوبے میں صلیبوں کو ہٹانے اور گرجا گھروں کو مسمار کرنے کے لیے سرکاری مہم کے خلاف کلیساؤں کی امداد کر رہے تھے۔ انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب تھوڑی ہی دیر بعد وہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے امریکہ کے گشتی سفیر ڈیوڈ سیبسٹن سے ملاقات کرنے والے تھے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے بارے میں محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ کے اجرا پر وزیر خارجہ جان کیری نے جانگ کائی کی حراست کا معاملہ اٹھایا ہے۔ اسی تقریب میں سفیر سیپسٹن نے کہا کہ مذہبی عقائد کی پیروی کے خلاف حکومت کی جاری زیادتیوں اور قدغن کے باوجود اگست میں چین کے دورے میں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بہت سی عبادت گاہیں بھری ہوئی اور پر رونق تھیں۔ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بعض علاقوں میں جہاں حکومت کی زیادہ سختی نہیں تھی، عقیدے کی بنیاد پر قائم سماجی خدمات کے ادارے معاشرے میں مثبت خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ سفیر سیپسٹین نے انتباہ کیا کہ پھر بھی اکثر اور بیشتر حد بندی کی پالیسیوں نے مذہبی آزادی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے 1999 کے بعد سے ہر سال چین کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جن کے بارے میں خاص تشویش رہی ہے۔ اپنی نئی شائع شدہ رپورٹ میں محکمہ خارجہ نے مذہبی عقائد اور ان کی پیروی کے حوالے سے متعدد مذہبی گروپوں کے خلاف ایذا رسانی، جسمانی زیادتی، گرفتاری، قید و بند اور ہراساں کرنے کی کارروائیوں کے الزامات کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں رجسٹر شدہ اور غیر رجسٹر شدہ دونوں گروپ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں حکومت کی جانب سے مذہبی عقائد کی پیروی اور اس کے اظہار پر سخت سرکاری کنٹرول کے بعد گھروں پر چھاپے اور احتجاجوں کے دوران ویغور مسلمانوں پر فائرنگ اور ان کی ہلاکت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہیلانگ جیانگ صوبے میں 4 ایسے وکلا کو حراست میں لیا جانا اور ان کی اظہار رسانی شامل ہے جنہوں نے قانونی دائرے سے ماورا ایک جیل کے بارے میں چھان بین کی کوشش کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مقام پر فالن گانگ کے پیروکاروں کو رکھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان واقعات میں عیسائی پادری ژانگ ژاؤ جی اے کو 12 سال قید کی سزا اور زین جوئے بدھوں کی حراست بھی شامل ہے۔ انہیں اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب ان کے کاروبار اور گھروں پر رہائش سے متعلق رجسٹریشن کی دستاویزات کا جائزہ لینے کے لیے چھاپے مارے گئے۔ اسی طرح تبت کے بدھوں پر سخت پابندیوں کے معاملے کا بھی ذکر ہے جس کے نتیجے میں احتجاج کے طور پر خود سوزی کرنے سے 11 تبتی بھکشوؤں، داسیوں اور عام لوگوں کی ہلاکتوں کے واقعات رونما ہوئے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ کسی بھی قوم کے لوگوں کو ان کے عقیدے کی پیروی اور اپنے گہرے عقائد پر قائم رہنے اور کھلے عام ان پر عمل درآمد سے محروم کر دیا جائے تو وہ قوم اپنی صلاحیت سے بہراور نہیں ہو سکتی۔ جانکائی کے علاوہ انہوں نے زور دیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اپنے مذہبی عقائد کے پرامن اظہار اور ان کی پیروی پر لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے یا جیل میں ڈالا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے۔ انہوں نے سبوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذہبی آزادی کے ان اصولوں پر اپنے یقین کا اعادہ کریں جن کی عالمی برادری بار بار توثیق کر چکی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
برصغیر کے معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم کئی ممالک میں انتہائی پسند کی جا رہی ہے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر سرمد گھوسٹ حال ہی میں فلم کے پریمیئر کے لیے امریکہ آئے تھے اور ہمارے ساتھی تابندہ نعیم نے اس فلم کے بارے میں ان سے ایک بات چیت کی تھی۔ آئیے اسی فلم کے بارے میں آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں وہ اردو کا بڑا ادیب ہے
مگر اردو اسے اب بھی نہیں آتی۔ جب کوئی کہانی میرے قلم سے نکل جاتی تو اس کا چھپنا لازم ہو جاتا۔
منٹو کے بچے کو اس قدر بدنام کریں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے ہیں۔
بڑا کم بخت ہے یہ منٹو، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا۔ منٹو سے کہوں تم پہ بھی کچھ لکھ دے، مشہور ہو جاؤ گے۔
بہت سے لوگ آج جو فلم دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جب باہر نکلیں گے سینما سے فلم دیکھ کر تو وہ منٹو کے بارے میں آپ کے خیال میں آپس میں کیا بات کر رہے ہوں؟
پاکستان میں جب بھی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ عموماً وہاں پہ ایک رسپانس یہی پتہ چلا کہ کریڈٹس چل جاتے ہیں، لائٹیں آن ہو جاتی ہیں اور عوام بیٹھی رہتی ہے۔ تو کچھ سوچنے پہ شاید مجبور کرے, ایک سینس آف لاس, مطلب ایک نقصان, ایک خسارہ جو ہم سب کا ہوا.
لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں لیکن میں تختہ سیاہ پر کالی چوک سے نہیں لکھتا, سفید چوک استعمال کرتا تاکہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور نمایاں ہو جائے.
آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ منٹو ایک ایسی شخصیت تھے اور ان کے بارے میں لوگوں کی بہت انتہائی قسم کی رائے ہے ان کے کام کے بارے میں. لوگ منٹو کا نام سن کر ہی بس, منٹو کی جو شاک ویلیو ہے اس وجہ سے آپ نے منٹو کو فلم بنانے کا سوچا.
منٹو صاحب کو ہم نے عموماً دو وجوہات کے لیے یاد کیا یا یاد رکھا. ایک تو جی جو ہم اتنے بڑے لیجنڈ کے ساتھ زیادتی کر چکے تھے ان کی زندگی میں بھی, ان کے مرنے کے بعد بھی پاکستان میں, آئی ایم شیور آپ کے علم میں بھی ہوگا, کبھی ٹیکسٹ کا حصہ بنا کے نہیں پڑھایا گیا منٹو صاحب کو. پی ایچ ڈی ایم فل لیول پہ لوگ بائی چوائس کرتے تھے تو کر لیتے تھے, لیکن ایک ریجیکشن, ایک چیز کو خود سے دور رکھا گیا. تو ایک وجہ وہ ہوتی تھی ان کو یاد کرنے کی, دوسری وہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی ٹی وی, فلم, ریڈیو, اسٹیج کے حوالے سے بھی منٹو صاحب پہ گفتگو ہوتی تھی یا ان کے کام کے حوالے سے, تو اس میں صرف سنسنی کو کیش کیا جاتا تھا. تو یہ دونوں کام ہم نے کوشش کیا ہے ہم فلم میں نہ کریں.
تو جب منٹو بنا رہے تھے اس وقت آپ کو کیا توقع تھی, کس طرح کا ریاکشن آئے گا؟ اور جب سے منٹو ریلیز ہوئی ہے پاکستان میں مختلف طرح سے لوگ اس کو ریویو کر رہے ہیں, کوئی چیز حیران کن تھی آپ کے لیے ان کے ریاکشن؟
منٹو صاحب کے حوالے سے پہلے تو دو ایک باتیں میں ضرور کلیریفائی یہ کر دوں کہ جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں, جو ان کی زندگی میں انہوں نے کیا, جو ان کے ساتھ ہوا, اس کا احاطہ کوئی ایک فلم نہیں کر سکتی.
کون ہے یہ گستاخ؟
دس از ناٹ ایگزیکٹلی اے بایوپک. جو واقعات ہیں ان میں ڈرامائی وہ جو ایک ہے لائسنس لیا گیا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو وائٹ واش نہیں کیا گیا. مجھے لگتا ہے ہیروز جو ہوتے ہیں وہ ہیروز ہوتے ہیں, ان کا بڑا پن ہوتا ہے, مگر وہ انسان بھی ہیں اپنی خامیوں کے ساتھ, اپنی علتوں کے ساتھ. سو میں نے بھی جی بہت جذباتی لیول پہ اپروچ کیا اس چیز کو, تو میں پریپیئرڈ تھا بالکل. اور یہ بڑی اچھی بات بھی ہے کہ کچھ لوگ ایک خاص طرح کی ایک پوزیسیونیس ان کے بارے میں رکھتے ہیں, جو لوگ جن کو لگا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. سرپرائز, پلیزنٹ سرپرائز جو ملا وہ یہ کہ ایک ایسی آڈینس دیکھنے کے لیے چلی گئی جو کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا, مطلب وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو آج کل کے بچے ہیں جن کو ہم آج کل کا مطلب یوتھ کہتے ہیں,
جنہوں نے منٹو
نہیں پڑھا تھا, وہ گئے اور وہ ایک بہت عجیب سا ایک تعلق بنا کے آ گئے.
اگر منٹو خود آپ کی یہ منٹو دیکھیں, اگر انہیں آپ کو اپنا فیڈ بیک دینے کا موقع ملے تو وہ کیا کہیں گے؟
آئی ڈونٹ نو جی, میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جب وہ دیکھیں تو وہ کچھ اچھا سوچیں, لیکن اگر وہ مجھے نظر آئے تو میں ان سے جا کے صرف یہی کہوں گا کان پکڑ کے کہ اپنے کان کے غلطیاں اور جو کچھ بھی ہے, لیکن میری نیت اور جو میرا عشق ہے وہ آپ سے وہ بہت سچا ہے.
گھوڑے پہ کہانی لکھی ہے.
کون ہے یہ گستاخ؟
اور اس سے پہلے کہ میں پروگرام ختم کرنے کے لیے آپ سے اجازت لوں, کچھ اور خبریں آپ کو سنواتے ہیں. جمہوریہ کانگو میں رائے دہندگان آج ایک ریفرنڈم میں یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ آیا صدر ڈینس ساسو گیسو کی ایک اور مدت کے لیے انتخاب میں حصہ دینے کی اجازت کے لیے آئین میں تبدیلی کی جائے یا نہیں. اتوار کے روز ہونے والے اس استصواب رائے یا ریفرنڈم میں ووٹ کا مقصد آئینی ترمیم کرنا ہے جو صدور صاحبان کے لیے دو مدت کی حد کو ختم کرے گی اور صدر کے لیے 60 سال کی عمر کی حد میں بھی تبدیلی کر دی جائے گی. صدر گیسو نے 2002 اور 2009 میں بھی متنازع انتخابات میں حصہ لیا تھا. اور ارجنٹینا میں بھی ووٹر نئے صدر کا چناؤ کر رہے ہیں اور صدر کرسٹینا فرنانڈس دی کرشنر کی جگہ نئے صدر کا انتخاب ہوگا جو گزشتہ 12 برسوں سے قومی سیاست پر غالب رہی ہیں. حالیہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرنانڈس کے منتخب کردہ اپنے جانشین ڈینیل سیولی 40% شرح حاصل کرنے کے قریب ہیں, جس سے انہیں فیصلہ کن برتری حاصل ہو جائے گی کیونکہ انہیں اپنے قریب ترین مد مقابل پر 10% کی برتری حاصل ہے. اور پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے معاہدے کے بارے میں اپوزیشن جماعتیں اب بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. حال ہی میں دونوں مذہبی سیاسی پارٹیوں نے حکومت کو خبردار کیا تھا کہ کل جماعتی کانفرنس میں اتفاق رائے سے طے کردہ راہداری کو تبدیل نہ کیا جائے. اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اس نے اس سال پاکستان سے 50,000 سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں مدد دی ہے۔ یہ ادارے کا رضاکارانہ طور پر وطن واپسی میں مدد کا طویل ترین پروگرام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نو نیوز شو کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 12 گھنٹے کے لیے ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب تھے اور انجینئر پیٹر ہنلی۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ ابھی جہاں رنگ کے بعد پروگرام نیوز شو لے کر پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی آپ ہمارا پروگرام سنیں گے حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی پروگرام جہاں رنگ۔ آج یہ پروگرام آپ کے لیے اسد حسن پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ بہجت کی اجازت، اللہ حافظ۔